منگل 18 اگست سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاک چین اقتصادی راہداری پر کام شروع. کیا بلوچستان کا احساس محرومی برقرار رہے گا؟ قوم پرست رہنما اختر مینگل کہتے ہیں
برقرار نہیں رہے گا, اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا. اگر صوبوں کو اختیارات نہیں دیے جاتے تو شاید ہی نہ صوبے بچے نہ ہی وفاق بچے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت صوبہ بلوچستان کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں پچھلے 1.5 برسوں میں 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑکیں بنی ہیں. اس منصوبے کے تحت صوبے کے مختلف حصوں میں اگلے سال دسمبر تک کل 870 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر ہونی ہیں. ان سڑکوں کی تعمیر میں مصروف ایف ڈبلیو کے اہلکار کرنل کاشف گیلانی نے بتایا,
پہلے اس سڑک کے اوپر لوگوں کا رات کے وقت سفر ممکن نہیں تھا, لیکن اس ٹائم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ٹریول کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں سے کراچی کی طرف جانا ہوتا ہے, اور انڈیپینڈنٹ گاڑیاں بھی موو کر رہی ہوں. لوگوں کے اندر اعتماد بھی آیا کہ یہ جو آرمی کام کر رہی ہے یا ایف ڈبلیو ہے, یہ ان کی بہتری کے لیے.
پاکستان کے سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی رشید گریل کراچی میں ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ ان کے ڈرائیور عبد المتین ہلاک ہو گئے ہیں. وہ ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے 9-0 جا رہے تھے. ڈاکٹروں نے رشید گریل کی حالت تشویشناک قرار دیتے ہوئے آئندہ 48 گھنٹوں کو اہم قرار دیا ہے. ادھر ایم کیو ایم کے استعفوں کے معاملے پر 9-0 پر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے. فریقین نے رشید گریل پر قاتلانہ حملے کو مذاکرات کو سبوتاز کرنے کی کوشش قرار دیا, تاہم ان کے درمیان بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان نے میڈیا کو بتایا,
میں نے ان کے رویے میں کوئی مثبت رویوں کا انداز دیکھا, کوئی جذباتیت نہیں دیکھی. اور ان شاء اللہ عزیز اسی مثبت رویے اور مثبت جذبے کے ساتھ ہم اسلام آباد میں مزید بات چیت آگے بڑھائیں گے, اور ان شاء اللہ انہیں جذبوں کے ساتھ ہم معاملے کو آگے کی طرف لے جائیں گے.
پاکستان کے شہر کراچی ہی میں رینجرز نے بتایا ہے کہ مشتبہ جنگجوؤں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 شدت پسند مارے گئے ہیں, جبکہ انٹیلیجنس ادارے کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ رینجرز اور پولیس نے مشتبہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ مشترکہ کاروائی رہائشی علاقے گلشن آباد میں کی. پولیس نے ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی شناخت عبدالاحد اور صالح بتائی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ آج مسلح شدت پسندوں نے ایک درگاہ کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس ترجمان نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح شدت پسند سوپور قصبے کی تجر شریف درگاہ پر اچانک نمودار ہوئے اور وہاں پر تعینات انڈین ریزرو پولیس فورس کے اہلکار فیاض احمد پر نزدیک سے فائرنگ کر دی. شدید زخمی حالت میں فیاض کو ہسپتال پہنچایا گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور فیاض کی سروس رائفل چھین کر فرار ہو گئے. علاقے میں وسیع پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے.
تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک مندر میں ہونے والے دھماکے کے بعد حکام نے ایک مشتبہ شخص کی ویڈیو فوٹیج جاری کی ہے, جس میں زرد شرٹ پہنے ایک نوجوان کو مندر میں ایک بیگ چھوڑتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے. اس دھماکے میں 8 غیر ملکیوں سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں. وزیر اعظم پرایوت چان اوچا نے اسے ملکی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا اور کہا,
ہمارے ملک میں کچھ ایسے افراد یا گروہ موجود ہیں جو ملک کی تباہی چاہتے ہیں. ممکن ہے یہ سیاسی مقاصد یا کسی بھی وجہ سے ملکی معیشت اور سیاحت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو. حکومت قصورواروں کو ڈھونڈے گی اور اس میں ملوث کسی بھی نیٹ ورک کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے تک لائے گی.
سری لنکا کے موجودہ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کی یونائیٹڈ نیشنل پارٹی کو پارلیمانی انتخابات میں کامیابی ملی ہے, جس کے بعد سابق صدر مہندرا راجا پکشے کی ان انتخابات میں فتح اور ملک کا وزیر اعظم بننے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں. تمام نشستوں کے نتائج کا اعلان کیا جا چکا ہے, جس کے مطابق یونائیٹڈ نیشنل پارٹی کو اکثریت حاصل ہے. تاہم حکومت بنانے کے لیے امکان ہے کہ اسے اپنی حمایتی تمل جماعت کی مدد درکار ہوگی. جرمنی میں ایک 7,000 سال پرانی اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے. اس کی تفصیل بتا رہی ہیں ثنا گلزار.
اس قبر سے 26 افراد کے ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں جن کی کھوپڑیوں پر زخموں کے نشان اور ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ان افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ قبر سے بڑی تعداد میں تیر بھی ملے ہیں جن کی موجودگی کو ان افراد کی موت سے منسلک کیا جا رہا ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے دو گروہوں کے درمیان یہ تصادم ہوا ہوگا۔ تاہم سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان ڈھانچوں سے زمانہ قدیم میں وسطی یورپ میں پائے جانے والے پرتشدد تصادم کے بارے میں مزید شواہد ملے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر سیربین میں شامل کئی موضوعات سے متعلق خبریں تو ہیں ہی، ان کے علاوہ کئی تجزیے، تصاویر اور دوسری دلچسپ خبریں بھی موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ بھارتی وزیراعظم مودی کا ابوظہبی کی شیخ زائد مسجد میں جانا اور شہر میں مندر کی تعمیر کے لیے زمین کا عطیہ۔ اس کے علاوہ جرمنی میں 7000 برس پرانی اجتماعی قبر کی دریافت اور نیو یارک میں شدید گرمی سے متاثرہ شہریوں کی تصاویر۔ یہ سب آپ کو ملے گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ آج سیربین کا بڑا موضوع پاک چین اقتصادی راہداری اور بلوچستان ہے۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ حکومت پاکستان کے بقول چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تحت بلوچستان کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں پچھلے 1.5 برس کے دوران 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے۔ ان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہلی بار پکی سڑکیں بنی ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد گوادر کی بندرگاہ کو چین کے شہر کاشغر سے جوڑنا ہے۔ منصوبے کے تحت صوبے کے مختلف حصوں میں اگلے سال دسمبر تک 870 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر ہوں گی۔ بہتر سڑکوں کی تعمیر سے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی سماجی اور معاشی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ گوادر سے نامہ نگار احمد رضا کی خصوصی رپورٹ۔
بلوچستان میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر سڑکیں اور پل بن رہے ہیں۔ یہ سڑکیں پاکستان چین اقتصادی راہداری کا حصہ ہیں۔ مقصد گوادر کی بندرگاہ کو چین کے شہر کاشغر سے جوڑنا ہے، لیکن دشوار گزار علاقہ ہونے اور سیکیورٹی کے مخصوص حالات کی وجہ سے یہ کام اتنا آسان نہیں۔ مزدور غیر مقامی ہیں اور کڑے پہرے میں کام کرتے ہیں۔ ان سڑکوں کی تعمیر پاکستانی فوج کا ادارہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کر رہا ہے۔ ادارے کے اہلکار لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف گیلانی نے بتایا کہ منصوبے پر 57% کام مکمل ہو چکا ہے، جس کا مطلب 500 کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں۔
پہلے اس سڑک کے اوپر لوگوں کا رات کے وقت سفر ممکن نہیں تھا، لیکن اس ٹائم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ٹریول کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں سے کراچی کی طرف جانا ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ گاڑیاں بھی موو کر رہی ہوتی ہیں۔
یہ سڑکیں صوبے کے مختلف حصوں میں ٹکڑوں میں بن رہی ہیں۔ سڑکیں بننے سے جہاں فاصلے کم ہو رہے ہیں، وہیں مقامی تاجروں کو بھی کاروبار میں بہتری کی امید ہے۔ تربت میں کھجوروں کے باغات کے مالکان کی تنظیم کے صدر شاہ حیدر کہتے ہیں،
بڑے شہروں سے اتنے دور نہیں ہے، مگر روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کافی دور محسوس کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لاکھوں ٹن کھجور پیدا ہوتا ہے، مگر مارکیٹ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے 50% سے زیادہ کھجور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب روڈ بننے سے یہ ہمیں فائدہ مل جائے گا کہ ہماری کھجور مارکیٹوں تک پہنچ جائے گی۔
صوبہ بلوچستان کئی برسوں سے شورش اور بدامنی کا شکار رہا ہے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں تشدد کے واقعات میں کمی آئی ہے، مگر پاکستان چین اقتصادی راہداری کے سلسلے میں ان سڑکوں کی تعمیر کے دوران فوجی حکام کے مطابق پچھلے 1.5 برسوں میں راکٹ اور بم حملوں سمیت 136 واقعات ہوئے، جن میں اس منصوبے پر کام کرنے والے 16 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ بلوچستان کی حزب اختلاف کہتی ہے کہ صوبے کے حقوق کا معاملہ آج بھی حل طلب ہے، اور اسی سے شورش کو ایندھن ملتا ہے۔ گوادر میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے رہنما ڈاکٹر عزیز کہتے ہیں،
اگر کاشگر سے یہاں پر ترقی کی بات ہو رہی ہے اور ترقی کا کام ہو رہا ہے تو پھر ترقی کا تو بیسک یونٹی ہمیں دور رکھا گیا ہے. اگر ہمیں دور اور بھی رکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالی ڈور ہو یا کاری ڈور ہو، کالی ڈور ہو یا کاری ڈور ہو، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا.
پاکستان کہتا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری ملک اور خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، مگر کئی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ایسا تبھی ممکن ہے جب بلوچستان میں شورش کے مسئلے کے سیاسی حل پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے. احمد رضا، بی بی سی، گوادر.
پاک چین اقتصادی راہداری میں گوادر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کی وجہ گوادر کی بندرگاہ ہے، مگر تعمیر کو 9 برس گزرنے کے باوجود نہ تو بندرگاہ نے کام شروع کیا اور نہ ہی گوادر کو ترقی یافتہ شہر بنانے کا وعدہ پورا ہوا. کیوں؟ یہی جاننے کے لیے نامہ نگار احمد رضا نے گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین دوستین جمال دینی سے بات کی اور پہلے تو پوچھا کہ پچھلے 8-9 برسوں میں بندرگاہ پر کاروبار کتنا ہوا ہے.
اب تک ماشاءاللہ سے کوئی 170 کے قریب شپس آئے ہیں یہاں پہ، اور اب فریکوینسی بڑھ رہی ہے اس کی. اس سال تک ہم صرف اور صرف یہاں پہ امپورٹ ریسیو کرتے تھے، اور گورنمنٹ آف پاکستان جب کوئی گرین، ویٹ یا یوریا امپورٹ کرتی ہے تو گوادر پورٹ کے تھرو سے اکثر امپورٹ یہاں سے آتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے ماشاءاللہ سے ایکسپورٹ کا کاروبار بھی شروع کر دیا یہاں سے. لیکن چونکہ گوادر کی اپنی جو ہے اکنامی بڑی چھوٹی ہے، اور گوادر کی کنیکٹیویٹی ود ریل اینڈ روڈس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے ود دی ریمیننگ نیشنل مارکیٹس اور پروڈکشن اینڈ انڈسٹریل ایریاز، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال کے جو ہے نا آخر تک ہماری جو ہے نا روڈ کنیکٹیویٹی اور بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان کے جو مرکزی صنعتی علاقے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ زمین کے تھرو سے بحال ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا پورٹ مزید جو ہے نا بہتر طریقے سے فنکشنل کر سکے.
تو دوستوں صاحب، بڑی وجہ کیا بنی، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا یا سیکیورٹی کے مخصوص حالات؟
دونوں ہیں. میرے خیال میں جب آپ اس کو اکنامیکلی انالائز کرتے ہیں تو ظاہر ہے پالیٹکس از پارٹ آف ایوری ڈے لائف. ڈیفینیٹلی آپ جب 2007-08 دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل جو ہے نا ذرا سچویشن بھی بلوچستان میں مشکل ہوتی گئی، وہ اسپیکٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، دیٹ از اے نون فیکٹ. لیکن دوسری طرف سے پورے پاکستان کی اکنامی میں جو ایک گروتھ ڈیولپ ہو رہا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے نا ڈاؤن ورڈ آنا شروع ہو گیا، اور ظاہر ہے آپ کو پورٹ از اے ریفلیکشن آف یور کیپیسٹی ٹو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارا مکس ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ اتنے عرصے سے بہت تیزی سے فنکشن نہیں کیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایریاز میں جب بھی کوئی پورٹس بنتے ہیں تو ایک دم اس چیز کا تصور کر لینا کہ آپ نے برتھ بنا دیے ہیں اور سپر اسٹرکچر کرین کی صورت میں کھڑا کر دیے ہیں تو شپس آنا شروع ہوں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے.
پاکستان چین اقتصادی راہداری کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت گوادر کی بندرگاہ پہ یا گوادر شہر میں کوئی منصوبے شروع ہوئے ہیں؟
دو پروجیکٹس ہمارے جانا وہ ہو گئے ہیں. ایز وے ایکسپریس وے اس کی فنڈنگ ہو گئی ہے، ہم نے ابھی صرف کنٹریکٹ اسائن کرنا ہے، اور میں نے کہا کہ اکتوبر ہمارا انشاءاللہ جو ہے نا ٹائم لائن ہے، ٹارگیٹ ہے کہ اس کی ہم باقاعدہ سے جو ہے اس کا انتظار کریں گے. اسی طرح سے گوادر شہر کے اندر ایک بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے اور وہ بھی ہم اسی پروسیس میں ہیں، اکتوبر کے مہینے میں شاید اس کی بھی جو ہے اس پہ بھی کام شروع ہو. پھر فری زون ہے، فری زون کے لیے زمین ہم نے اویلیبل کر دی ہے اور اس کی ماسٹر پلاننگ بھی چائنیز کمپنی اپنی تقریباً فائنل اسٹیج پہ ہے، اور اس کی مارکیٹنگ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ 2015 میں شروع کریں گے.
تو گوادر کے ماہی گیر جن کا یہ علاقہ ہے، جن کی یہ شکایت بھی ہے کہ یہ بندرگاہ ان کی زرخیز شکارگاہ پہ بنا لی گئی اور وہ ایک شکارگاہ سے بھی محروم ہو گئے، ان کے بارے میں کیا سوچا؟
یقیناً یہ جس جگہ پہ یہ پورٹ بنا یہ سی فوڈ کے لیے بہت اچھی جگہ تھی اس زمانے کے وزڈم کے حوالے سے، لیکن بعد میں ہم نے ایکسپلور کی. اس وقت بھی 2 JTM بن رہی ہیں، ایک پیشوکان میں بن رہی ہیں جو کہ شاید اس کی پروڈکشن اس سے زیادہ ہے، اور دوسرا سوربندر میں بن رہا ہے، اور ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ویسٹ بے پہ ہم آگے چل کر دیکھیں کہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ہی دور نہ جانا پڑے.
گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین دوستین جمال دینی گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار احمد رضا سے. آپ نے کچھ دیر قبل احمد رضا کی رپورٹ میں سنا کہ کئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بلوچستان میں شورش کے خاتمے کے لیے سنجیدہ سیاسی کوششوں کی ضرورت ہے. دوسری جانب حکومت اقتصادی راہداری یا اکنامک کوریڈور پر زور و شور سے کام میں مصروف ہے. مگر اس منصوبے سے متعلق بلوچ قوم پرستوں کے تحفظات کسی سے مخفی نہیں۔ میں نے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل سے اسی موضوع پر بات کی اور پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی ترقی کے مجوزہ اور زیر عمل منصوبے بلوچستان کے لیے خوشائند ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ترقی کی بنیاد رکھی جاتی ہے دنیا میں، وہاں کے ثمرات وہاں کے مقامی لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کی ترقی کی بنیادیں رکھی گئی ہیں اس کے فائدے دوسروں نے اٹھائے ہیں اور بلوچستان کو صرف اور صرف مصیبتیں مؤثر ہوئی ہیں۔ چین اور پاکستان کی جو راہداری کی آپ نے بات کی ہے، اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ مفادات یا فائدے کوئی اور اٹھائے گا۔ زمین، سائل اور وسائل جو بلوچستان کے استعمال کیے جائیں گے، ہاں اگر واقعی مرکزی حکومت یہاں کے صاحب اقتدار سمجھتے ہیں کہ اس سے بلوچستان کی ترقی ہوگی اور بلوچستان میں گزشتہ 68 سالوں میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے گا، تو کیوں نہ یہ تمام اختیارات ترقی کے یا سائل و وسائل کے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کیے جائیں، صوبے خود بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں کہ کون سی ترقی ہماری ضرورت ہے اور کون سی سڑکیں ہماری ضرورت ہیں اور کہاں پہ ڈیولپمنٹ ہمارے لوگوں کی جو ہے ضرورت ہے، اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔
مگر مینگل صاحب، یہ جو ہے اقتصادی راہداری، یہ تو دو ملکوں کے درمیان بات ہے نا، بین الصوبائی تو نہیں ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان تو نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو پاکستان بحیثیت ایک ملک کے وفاق کے کردار ادا کرے گا اور وہ ایک دوسرے ملک سے بات چیت کرے گا۔
بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو یہ اختیارات تو نہیں دیے گئے، یہ اختیارات اس ملک کے چار صوبوں میں صرف ایک صوبے کے پاس ہیں، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بلوچستان کی ترقی کا نام دیا جاتا ہے تو بلوچستان کی صوبائی اسمبلی نے بھی گزشتہ ادوار میں اسی بات پر ایک قرارداد یونانسلی منظور ہوئی کہ تمام سائل اور وسائل کے اختیارات صوبوں کو دے دیں، بلوچستان کو دے دیں، بلوچستان حکومت جو ان کی اپنی اتحادی حکومت ہے وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے، کیونکہ ان 67 سالوں میں ایک بدگمانی کا انصر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ممکن ہے اس میں ان کی نیک نیتی ہو، لیکن ہمیں ان کی ہر نیک نیتی بد نیتی نظر آتی ہے۔
یہ جو راہداری ہے اس پہ اگر عمل ہو جاتا ہے اور اس سے ترقی کی راہ کھلتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی بلوچ اس سے محروم رہیں گے اور ان میں جو احساس محرومی ہے سیاسی یا معاشی طور پر وہ برقرار رہے گا؟
برقرار نہیں رہے گا، اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ گوادر میں جو ایک پورٹ بنایا گیا ہے جس کو پچھلے حکمرانوں نے جو اس کو ایک بڑا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کا جو ہے ہم پہ بہت بڑا احسان کر کے وہ جتلا رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ لیبر بھی باہر سے لائی جا رہی ہے، وہاں کلی کے فرائض کے لیے بھی باہر سے لوگ لائے جا رہے ہیں، اس سے محرومی کم ہونے کے بجائے اضافہ ہوگا۔ تو اگر وہ اس میں نیک نیت ہیں، وہ بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں، تو یہ اختیار صوبوں کو دیا جائے، وہ خود بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں۔ ہم صرف ایک بلوچستان کی بات نہیں کرتے، جس صوبے سے بھی گزرتی ہے وہ اختیار اس کو دیا جائے، لیکن زیادہ تر اس کا جو ایریا ہے اور جو سورس ہے وہ تو بلوچستان کا ہے، بغیر پورٹ کے راہداری نامکمل ہے، اور جو روٹ جائے گا اس کا 70% ایریا ہے جو وہ بلوچستان سے جائے گا۔ تو ہم صرف پھر بھی بلوچستان کی بات نہیں کرتے، تمام صوبوں کو ان کا اختیار دیا جائے۔
لیکن اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں ظاہر ہے کہ اس وقت ایک عسکریت پسندی کی ایک لہر ہمیں نظر آتی ہے، بعض عسکریت پسند تو پاکستان کے وفاق میں رہنا ہی نہیں چاہتے، ان کو کیسے راضی کیا جائے گا جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں؟
کیا پھر اس طریقے سے وفاق کے ہاتھ میں لینے سے آپ ان کو راضی کریں گے؟ ان کو تو مزید آپ دھکیل کے اپنے سے دور رکھیں گے۔ وہ لوگ جو اس امید سے اس جدوجہد کر رہے ہیں کہ جی یہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں، تو آپ ان کو بھی دھکیل کے دوسروں کی صفوں میں لا کھڑا کر دیں گے۔
تو پھر آپ کی نظر میں کیا حل ہے اس ساری صورتحال کا، کہ وفاق بھی قائم رہے اور لوگوں کا احساس محرومی بھی بلوچستان میں ہو یا دوسرے صوبوں میں ہو وہ ختم ہو؟
وفاق جس کو فیڈریشن کہا جاتا ہے وہ بغیر صوبوں کے جو نامکمل ہے، اگر صوبوں کو اختیارات نہیں دیے جاتے تو شاید ہی نہ صوبے بچے نہ ہی وفاق بچے۔ جو بلوچستان کے مسئلہ ہے یا فیڈریشن اور صوبوں کے جو معاملات ہیں وہ تب حل ہوں گے جب ان کے اختیارات ٹرانسفر کیا جائے، پاورز ٹرانسفر کیے جائیں صوبوں تک۔ صوبوں کو جب وہ اختیارات دیے جائیں گے تو ان صوبوں کے لوگوں میں جو وہ احساس محرومی جو پایا جاتا ہے اس کو کم کیا جائے گا، تو پھر مضبوط فیڈریشن ہوگی۔ صرف فیڈریشن کا ڈنڈا لے کر لوگوں کو ہانکنا اور لوگوں کا جو ہے قتل عام کرنا، جو اس طرح فیڈریشن مضبوط نہیں ہوتی۔
اس وقت جو راہداری پہ کام ہو رہا ہے یا یہ جو منصوبہ سامنے آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ یہ
جو بھی منصوبے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے مفادات میں نہیں, یہ فیڈریشن کے جو کرتا درتا ہیں یا وہ بڑے صوبے ہیں ان کے اپنے مفادات کے لیے ہیں. اس روٹ پہ جو اکنامک زون جو بن رہے ہیں اس کا بھی کہیں ذکر بلوچستان میں نہیں ہے, وہ اکنامک زون بھی پنجاب میں یا کہیں دوسرے صوبوں میں بنے گی. بلوچستان سے صرف وہ روڈ کی پٹی لائی جا رہی ہے جس سے بلوچستان کے نہ صرف وسائل کو لوٹا جائے گا بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو اقلیت میں بھی تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا.
بلوچستان کے سابق وزیر اعلی اور قوم پرست بلوچ رہنما سردار اختر مینگل کا موقف آپ نے سنا. آج سیربین کا بڑا موضوع پاک چین اقتصادی راہداری اور بلوچستان ہے. بلوچ قوم پرستوں کے تحفظات اور عسکریت پسندوں کی مسلح مزاحمت, کیا ایسے میں اقتصادی راہداری کے لیے حالات سازگار اور منصوبہ قابل عمل ہے؟ یہی سوال میں نے کوئٹہ میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ کے سامنے رکھا. ان کا جواب تھا,
جی میرا خیال میں قابل عمل بلوچستان میں تو نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا منبع جو ہے گوادر پورٹ ہے. تقریباً 10 سال سے کام اس پر نہیں ہو رہا. گوادر پورٹ جہاں تھا 2005-2006 میں وہ وہیں کھڑا ہوا ہے. وہاں پینے کو پانی نہیں ہے, وہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. وہاں جو فش ہاربر تھا اس کو کنورٹ کیا تھا پورٹ میں, ڈیپ واٹر پورٹ میں. اب اس میں صرف 3 برتھ بنائے گئے تھے. اس کا کوئی یوز نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے, کوئی فارن انویسٹر کوئی ٹریڈرز ادھر گوادر پہنچ نہیں سکتا. بلکہ وہ پہنچنے پر فارنر کی پابندی ہے, وہ آئے گا اس کو گرفتار کر لیں گے. لا یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کو پرمیشن لے کے آنا پڑے گا اتھارٹیز سے گوادر آنے کے لیے. اوپن سٹی نہیں ہے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لوگوں کے پاس اسکل نہیں ہے, وہ پورٹ کیسے چلے گا؟ گوادر آسمان کی بات ہے, اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پورٹ موجود ہے, یہ آؤٹر اسپیس میں ہے.
لیکن ممکن ہے جب یہ راہداری بن جائے اور اس کا رابطہ جڑ جائے گوادر پورٹ سے اور چین ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے, تو ممکن ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یا جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں اس وقت تک.
میرا خیال نہیں ہے کیونکہ کوئی سیریس نہیں ہے ابھی تک تو. انہوں نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ اشارہ ملے کہ یہ عمل درآمد کریں گے. مثال کے طور پر ایئرپورٹ کی زمین ابھی تک حاصل نہیں کی ہے. گوادر کو کہاں ریلوے لائن کے ساتھ ملائیں گے ان کو کچھ نہیں پتا. پورے پاکستان کی پلاننگ کمیشن جو ہے بلینک ہے. اب اس میں جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گوادر پورٹ جو ہے مکران کوس پر ہے. مکران کوس جو ہے وہ وہاں اپنا ہرمز سے شروع ہو کر کراچی تک جاتا ہے. تو یہ صرف ایک سنگل واٹر وے ہے مکران کوسٹ. یہاں کوئی 20-25 بندرگاہیں ہیں, صرف گوادر نہیں ہے, چین ہے پورٹس کا, اور وہ سارے کا سارا لنک کرتا ہے گلف کی طرف. یہاں یہ اس کو لے جا رہا ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان ریورس ڈائریکشن میں. تو ریورس ڈائریکشن میں تو اس کا کوئی یوز نہیں ہوگا. اس کے سارے ضروریات جو ہے کراچی پورٹ پورے کرے گا, پورٹ قاسم پوری کرے گا. گوادر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. گوادر کا تعلق بنتا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ.
دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ عسکریت پسند سرگرم ہیں بلوچستان میں. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر چین جو اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟
آفرین صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, میرے خیال میں یہ سارا ڈسپشن ہے. وہ سنکیانگ کو کھولنا چاہتے ہیں, اوپن اپ کرنا چاہتے ہیں. سنکیانگ ہیوج, اس کا سائز جو ہے ایران کے برابر ہے. ان کو جو ہے وہ راستہ چاہیے کراکرم ہائی وے سے. کراکرم ہائی وے آ کر جو ہے پنڈی پہ ختم ہو جاتا ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے ان کو اوپننگ اپ کرنی ہے, ہزارہ ڈویژن میں کرنی ہے, پنڈی ڈویژن میں کرنی ہے. پنڈی ڈویژن کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ سارے کے سارے ضروریات ان کی پوری کر سکتے ہیں, اوپن اپ ہو سکتا ہے. وہ اس کو گوادر تک لے جانا, کیچ کے لے کرنا اور گھوم پھر کے وہاں جوب لے جائیں, جوب سے کوئٹہ لے جائیں, کوئٹہ سے کراچی گوادر لے جائیں, دس از بھول بھلیا ہے. یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی.
بلوچستان کی جو صورتحال ہے اور اس میں جو ایک احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے, بلوچ قوم پرست کھلے الفاظ میں یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کو اختیارات نہیں دیے گئے اور ان کے بقول وفاق کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے. لیکن اگر بلوچستان پہ ہی ہم فوکس کریں, بلوچستان کے مسئلے پہ جہاں عسکریت پسند باقاعدہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, بلوچستان کی محرومی کا یا بلوچستان کی اقتصادی معاشی ترقی کا ان کے پاس کیا حل ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کوئی پیرلل گورنمنٹ نہیں ہے, پیرلل لوگ نہیں ہیں, یہ کنسپٹ نہیں ہے ان کے پاس. میرا ذاتی خیال ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہے. 100-200 سال سے یہ چل رہا ہے. جب کبھی بھی گورنمنٹ سے ناراض ہوتی ہے وہ پاوروں پہ چڑھ جاتے ہیں, بندوق اٹھاتے ہیں, کچھ پروٹیسٹ کرتے واپس آتے ہیں, یہ چلتا رہا ہے.
تو کیا مطالبات ان کے مطالبات کیا ہیں؟
بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، یعنی وہ پاکستان آرمی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے پوسٹ پر قبضہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان پر جب حملہ ہو جائے وہ اپنے پوسٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ ہٹلر نے ادھر گولی چلا کی، ادھر بھاگ لیا، ادھر سے چل دی، کوئی ڈسرپشن نہیں کر سکتے پاکستان گورنمنٹ کی سسٹم کی، کمیونیکیشن کی، انفراسٹرکچر کی، کوئی کسی قسم کی کیپیبلٹی ان کے پاس نہیں ہے۔
وہ گوریلا وارفیئر تو خیر اسی طرح ہوتی ہے نا، لیکن ان کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟
دو سیکشن ہے، ایک جو ہے نیشنلسٹ کا گروپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میکسیمم آٹونامی اور ود ان فریمر کا پاکستان ہم رہیں گے، پاکستان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ دوسرا یہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم بندوق کے زور سے لیں گے۔ یہ ینگ لوگوں کا مختلف گروہ ہے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو ادھر پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں۔
کوئٹہ سے صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
فیفا کے صدر سیپ بلاٹر نے صدر کے عہدے کے امیدوار چونگ مونگ جون پر سخت تنقید کی ہے، جنہوں نے اپنے حالیہ بیان میں فیفا کو بدعنوان ادارہ قرار دیا ہے۔ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے چونگ کا کہنا ہے کہ فیفا کے بدعنوان ہونے کی وجہ سیدھی سادھی ہے کہ ایک شخص 40 سال سے اس ادارے کو چلا رہا ہے۔ ان کا اشارہ سیپ بلاٹر کی جانب تھا۔ بلاٹر نے چونگ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بھی 17 سال تک اسی فیفا کے نائب صدر رہے ہیں۔ بارسلونا کو اسپینش سپر کپ کے فائنل میں ایتھلیٹکو بلباؤ کے ہاتھوں 1-1 میں 5 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جمعرات سے کولمبو میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ سری لنکن بیٹسمین کمار سنگاکارا کا الوداعی ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ ڈی آر ایس کی ضرورت کے بارے میں سیریز کے اختتام پر بات ہوگی۔ واضح رہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ ڈی آر ایس کا سخت مخالف ہے اور اسی وجہ سے اس کی کسی سیریز میں ڈی آر ایس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ آسٹریلوی بیٹسمین کرس راجرز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ موجودہ ایشز سیریز کے اختتام پر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن کل اپنے نئے صدر کا انتخاب کرنے والی ہے اور اس عہدے کے لیے مقابلہ 2 سابق اولمپک چیمپئن ایتھلیٹس سربیا کے سرگئی بوبکا اور برطانیہ کے سیبیسٹین کو کے درمیان ہے۔ یہ انتخاب ایسے وقت ہو رہا ہے جب ٹریک اینڈ فیلڈ کی دنیا میں ڈوپنگ کا تنازع زوروں پر ہے اور ایک برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایتھلیٹس کی بہت بڑی تعداد ممنوع قوت بخش ادویات کا استعمال کرتی رہی ہے۔ دوسری جانب کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے ترکی کی خاتون ایتھلیٹ آسلے شاکر آلتکین کو ڈوپنگ کے سبب نہ صرف ان کے لندن اولمپکس میں 1500 میٹرز میں جیتے گئے گولڈ میڈل سے محروم کر دیا ہے، بلکہ ان پر 8 سال کی پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی۔ اسپین کے قدیم کھیل بل فائٹنگ یا بیلوں کو پچھاڑنے کے مقابلے میں اس برس اب تک 7 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہیں کہ دنیا کا وہ کون سا پودا ہے جس پر سب سے پہلے پھول آئے تھے تو پڑھیے bbcurdu.com۔ اس وقت سیربین میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت صوبہ بلوچستان کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں پچھلے ڈیڑھ برسوں میں 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑکیں بنی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی رشید گوریل کراچی میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی، جبکہ ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستان میں رینجرز نے بتایا ہے کہ کراچی میں مشتبہ جنگجوؤں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ انٹیلیجنس ادارے کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے 2 سیکولر بلاگرز ابھیجیت رائے اور اننتا بجوائے داس کے قتل کے سلسلے میں ایک برطانوی شہری سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سری لنکا کے موجودہ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے پارلیمانی انتخابات میں اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم امکان ہے کہ نئی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
آج سیربین کا اہم موضوع پاک چین اقتصادی راہداری اور بلوچستان ہے۔ یہاں ذکر بلوچستان کے مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے یہاں لندن میں بلوچستان کی صورتحال کے سلسلے میں کچھ سیاسی سرگرمی نظر آ رہی ہے، اور اس کا محور خان کلات میر سلیمان داؤد ہیں، جو برطانیہ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میر داؤد سے پچھلے دنوں بلوچستان کے مختلف قوم پرست اور سیاسی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان کے سینئر وزیر ثناء اللہ زہری نے بھی خان کلات سے ملاقات کی۔ میں نے میر سلیمان داؤد سے پوچھا کہ ان ملاقاتوں میں کیا کہا سنا گیا۔
جہاں تک گفتگو سنیل کا بات ہے، جو ثناء اللہ سے پہلے آئے تھے، ان کے ساتھ زیادہ طویل بات ہوئی اور اسی کا تسلسل ہے، باقی ان کے ساتھ اتنی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی انہی کے بارے میں سوال کیا کہ وہ آئے تھے اور آپ نے کیا بات کی، تو میں نے کہا جو میں نے بات کی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ میں نے کیا بات کی۔ بات یہی ہے کہ جی آپ ادھر آئے اور ادھر جو ہے ایک خلا ہے، تو میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود مجھے بھیجا، تو اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے فرق جو آپ مجھے بلا رہے ہو؟ آج بھی وہی آپریشن چل رہا ہے ادھر۔ میں نے کہا 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی آپ سے جو پہلے لوگ آئے تھے، کہ بھائی آپ جب تک ایک ماحول نہیں بنائیں گے، ایک لچک پیدا نہیں کریں گے، تو یہ مسئلہ کیسے آگے چلے گا۔
تو کیا لچک، کیا ماحول آپ چاہ رہے ہیں کہ پیدا ہو؟
پچھلی دفعہ بھی میں نے ان سے بات کیا تھا کہ جی آپ اپنا مسنگ پرسن ذرا جو ہے ان کو سامنے لائیں، یہ جو چادر اور چادری والی کی جو ہر دن آپ پامالی کرتے ہیں اس کو بند کریں، اور یہ جو کل اینڈ ڈمپ پالیسی ہے اس کو آپ بند کریں تاکہ ایک ماحول بنے۔ تو جب سے وہ لوگ گئے ہیں جو ان سے پہلے آئے ہیں، وہ تو اس میں ایک شدت آئی ہے، اس میں تو کمی تو نہیں آئی ہے۔
کیا یہ شرائط اگر پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کیا پاکستان جا کر اپنا کردار ادا کریں گے؟
بھائی 3 چیزوں کے بعد ایک بات چیت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی میں نے پہلے بھی ایک چیز کہا تھا، اگر ہوا بھی کوئی اگر منصف بیچ میں بیٹھے گا، اور وہ بھی صرف فوج کے ساتھ بات ہوئے گا اور کسی کے ساتھ بات نہیں۔
آپ براہ راست فوج سے بات کرنا چاہیں گے؟
کیونکہ پاکستان کا کرتا درتا فوج ہے نا بھائی۔ میں نے
ایسی ایک صورت پیدا ہو بھی جاتی ہے، کیا جو بلوچ عسکریت پسند ہیں وہ آپ کی بات مان جائیں گے؟ کیا آپ ان کو قائل کر سکیں گے کہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکل آئے؟
دیکھیے ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے نا جی، تو میں تو کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہوں، میں تو جو مینڈیٹ مجھے قوم نے دیا ہے میں تو اس حساب میں بات کر سکتا ہوں، باقی ہر کوئی اپنا بات خود کر سکتا ہے۔
نہیں، لیکن اگر فوج آپ سے بات کر بھی لے، اور دوسری طرف جو عسکریت پسندوں کا موقف ہے وہ علیحدگی چاہتے ہیں بلوچستان کی اور ان کے اپنے قوم کے گریوا سے،
میرا آپ کو پھر یہی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اس کا خود ذمہ دار ہے۔ میں اپنے لیے بات کر سکتا ہوں، اپنے قوم کے حق میں اگر کوئی چیز ہے اس کے اوپر میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کسی کے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔
بلوچستان کے جو بھی مسائل ہیں کیا حل ہے مختصراً اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں، کہ اس پہ عسکریت پسند بھی راضی ہو جائیں، اس پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں، بلوچستان کے عوام بھی خوش ہو جائیں، ایسا کیا ایک حل ہے؟
جہاں تک ہم لوگوں کا پاکستان کا ایک تعلق ہے، وہ جو ہم لوگوں کا ایک حیثیت تھا، جو پاکستان کے فاؤنڈر تھے محمد علی جناح صاحب، انہوں نے جو ہے اس پہ دستخط کیے تھے، جس میں انہوں نے ہماری آزادی اور خود مختاری جو ہے تسلیم کی۔ تو 3 چیز تھے، ان کے بارے میں جو ہے ہم لوگوں نے بات کرنا تھا پاکستان کے ساتھ، جو ابھی تک اسی کا ہی تسلسل چل رہا ہے 1948 سے۔
یہ تھے خان کلات میر سلیمان داؤد۔ اور بلوچستان سے متعلق ہی یہ خبر بھی کہ ضلع کیچ میں فوجی تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو کی گاڑی پر حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ فائرنگ کے ایک دوسرے واقعے میں ضلع لسبیلا میں لیویز فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
ایف ڈبلیو او یعنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کیلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ ضلع کیج قلعہ کے دشت میں پیش آیا۔ کیج میں انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق ایف ڈبلو او کے اہلکار اپنے معمول کے کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ جب ان کی گاڑی دشت زنگی کے علاقے میں پہنچی تو نامعلوم مسلح افراد نے اس پر فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایف ڈبلو او کے چار اہلکار زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ایف ڈبلو او کے اہلکاروں پر اسمبلی کی ذمہ داری کل عدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ ضلع کیچ انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ کیچ کی طرح مکران کے دو دیگر اضلاع پنجگور اور گوادر میں بھی ایف ڈبلو او اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق بلوچستان کے جن علاقوں میں شورش ہے اس میں غیر ملکی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے،
میں فرام دا ڈے فرسٹ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ این ڈی ایس جو ہے وہ را کا ایک سیٹلائٹ ہے اور را کا ایک سبلیکٹ سی ایک آرگنائزیشن ہے۔ تو این ڈی ایس اور را کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا، فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں۔
ایک اور واقعے میں ضلع لسبیلا میں لیویز فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا۔ لسبیلا انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ پانچی میں لیویز فورس کے ایک چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فورس کا اہلکار ہلاک ہوا۔ سن 2000 میں بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد اس کی بلوچ آبادی والے علاقوں میں سیکورٹی فورسز، سرکاری تنصیبات اور تعمیراتی منصوبوں پر کمی و بیشی کے ساتھ حملوں کے علاوہ بدامنی کے دیگر واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان واقعات کے باعث مکران کے دو اضلاع پنجگور اور کیچ کے علاوہ اس سے متصل بعض دیگر علاقے زیادہ متاثر ہیں۔ سرکاری حکام اگرچہ اس حوالے سے بیرونی ایجنسیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس علیحدگی پسند کمپرس جماعتیں اور عسکریت پسند تنظیمیں عسکریت پسندی کی کارروائیوں کو مبینہ طور پر جاری فوجی آپریشن کے خلاف اور بلوچستان کے سائل اور وسائل کے تحفظ کی جدوجہد قرار دے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی، جبکہ ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت تشویشناک قرار دیتے ہوئے آئندہ 48 گھنٹوں کو اہم قرار دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے حملے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی کے علاقے بہادر آباد میں آج صبح 10:30 کے قریب موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ کار میں اپنے گھر سے 90 جا رہے تھے، جہاں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہونا تھا۔ ایس ایس پی جاوید جسکانی کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے 9mm پستول سے فائرنگ کی۔
دو موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے آ کے رشید گوڈیل صاحب پہ فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے دیکھ کے اور شناخت کر کے فائرنگ کی ہے، اور ان جس میں ایک ڈرائیور متین نام کا وہ شہید ہو گیا ہے، اور ایک رشید گوڈیل صاحب وہ زخمی ہے سیریس۔ اور اس ادھر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 8 فائر ہوئے ہیں، تقریباً 9mm کے 8 فائر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ سی سی ٹی ویز بھی لگے ہوئے ہیں بڑے گھروں میں، اور ان کی بھی ہم فوٹیج لے رہے ہیں۔
بہادر آباد میں رشید گوڈیل کی رہائش گاہ واقع ہے، وہ یہاں سے یونین کاؤنسل ناظم بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے ایک پڑوسی فائرنگ کے وقت علاقے میں ہی موجود تھے۔
بھائی یہ ہوا تھا کہ ہمیں فائرنگ کی آواز آئی تھی، تو ہم یہاں رہتے تھے کیونکہ رشید بھائی کی والدہ ہمارے گھر کے نیچے رہتی ہیں اسی گلی میں۔ ادھر پہنچے تو اتنی دیر میں مطلب افراتفری بہت تھی، تو ان کو لے گئے تھے، لیکن یہ بتا دوں اس گلی کے برابر والی گلی میں ان کا پہلے گھر تھا، وہ یہاں سے شفٹ کر گئے تھے، لیکن وہ اکثر اپنی والدہ سے ملنے آتے تھے، اور ان کے ساتھ نہ کوئی پولیس گارڈ ہوتا تھا اور نہ ان کے ساتھ کوئی پرسنل گارڈ ہوتا تھا۔
حملے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی شرقی منیر شیخ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں 3 ایس ایس پیز بھی شامل ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر کا کہنا ہے کہ رشید گوڈیل نے کبھی بھی خطرات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔
اس طرح کا کوئی تھریٹ نہ تھا، نہ کبھی انہوں نے ہم سے مانگی۔ ایک ان کو پی سی دیا گیا تھا، جو انہوں نے ایک اور ایم ایل اے صاحب ان کو اضافی دیا ہوا تھا، سفیان یوسف صاحب کو۔ مزید
رشید گوڈیل لیاقت نیشنل ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی نے ان کی صحت کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا۔
گردن اور جبڑے کی جو گولیاں ہیں انہوں نے یقیناً رشید گوڈیل بھائی کو نقصان پہنچایا ہے، مگر وہ جان لیوا حد تک نقصان دہ نہیں ہے جو چہرے اور گردن پر گولیاں رشید گوڈیل بھائی کے لگی، مگر وہ گولیاں جو ان کے سینے میں لگی ہیں اس نے رشید گوڈیل بھائی کو ڈیمیج کیا ہے۔ ان کے پھیپھڑے ان گولیوں کی وجہ سے شدید متاثر۔ رشید گوڈیل بھائی اس وقت آئی سی یو میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ڈاکٹرز کی رائے یہ ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے جو ان کے آئی سی یو میں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔
حملے کے واقعے کے بعد بہادر آباد میں کاروبار زندگی معطل ہو گیا، تاہم شہر کے دیگر علاقوں میں صورتحال معمول پر رہی۔ دوسری جانب گلشن اقبال ٹاؤن کے علاقے میں ایک دوسرا پرتشدد واقعہ بھی پیش آیا ہے، جس میں مشتبہ شدت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں خفیہ ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دو شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ رینجرز ترجمان کے مطابق رینجرز اور پولیس نے منگل کی صبح مشتبہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر رہائشی علاقے گلشن اقبال کی ایک رہائشی عمارت پر چھاپہ مارا تو وہاں موجود شدت پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انٹیلیجنس ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہلاک ہو گئے۔ رینجرز کی جوابی فائرنگ میں دو مشتبہ شدت پسند مارے گئے، جن کی شناخت عبدالعہد اور صالح کے نام سے ہوئی ہے۔ رینجرز نے شدت پسندوں کے ساتھ مقیم دو خواتین کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
متحدہ قومی مومنٹ کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے استعفوں کے معاملے پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے مابین مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے۔ دونوں جماعتوں نے بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے اندیا دیا ہے کہ اگر اس کے تحفظات دور کر دیے جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ کراچی سے نامہ نگار حسن کاظمی کی رپورٹ۔
آج صبح مولانا فضل الرحمان کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز 90 پہنچے، جہاں ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب مولانا فضل الرحمان 90 پہنچے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وفاقی وزیر ہاؤسنگ اکرم درانی اور رکن قومی اسمبلی مولانا امیر زمان بھی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم نے مولانا فضل الرحمان پر ایک ثالث کے طور پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ وہ متحدہ کے پارلیمان اور سندھ اسمبلی کے ارکان کے استعفے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی بحران کو ملک میں سیاسی استحکام کی خاطر حل کروانے کے لیے آئے ہیں۔
تو مولانا صاحب سے آج جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں ہمیں امید ہے کہ یہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بڑھا سکتے ہیں، اور باقی باتیں انشاءاللہ تعالی جو حکومت کے اکابرین ہیں وہ بھی ہوں گے، سالس بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، اور باقی باتیں انشاءاللہ تعالی وہاں طے ہوں گی، اور جو وجوہات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ایڈریس کیا جائے گا۔ تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکتے۔
فاروق ستار نے بتایا کہ ایم کے ایم قائد الطاف حسین نے بھی مولانا فضل الرحمان سے بات کی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسی مثبت رویے کے ساتھ اسلام آباد میں بات چیت مزید آگے بڑھائیں گے۔
ہمارے معاشرے کا رواج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ ان کے گھر جانا ہوتا ہے۔ تو جب پارلیمنٹ میں نے ذمہ داری قرار دی اور باوجود بارہا بارہا معذرت کے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نے ہی جا کر بات کرنی ہے، تو میں چاہے زندگی میں پہلی مرتبہ ہو لیکن ناراض لوگوں کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔
واضح رہے کہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ رینجرز کی قیادت میں جاری آپریشن میں اسے انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے، جبکہ اس کے 40 سے زیادہ کارکنوں کو ماورہ عدالت قتل اور 150 سے زیادہ کارکنوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم کے استعفے واپس کرنے کی کوششوں کے برعکس حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے ہی ایک سینیٹر رہنما ظفر علی شاہ نے ایم کیو ایم کی پارلیمان میں واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے استعفے منظور نہ کرنے اور ان کو منانے اور روکنے کے سلسلے میں کی جانے والی سرگرمیاں غیر آئینی اور ملک کے آئین کو شکست دینے کے مترادف ہیں۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم کے ارکان پارلیمان کراچی میں جاری آپریشن پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ بدھ کو مستعفی ہو گئے تھے۔ اگر چھ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ایم کیو ایم کے استعفوں کی تصدیق کے بعد ان پر ضروری کارروائی کے احکامات دے دیے تھے، تاہم سندھ اسمبلی اور سینٹ میں ابھی تک ان کی تصدیق کی کارروائی نہیں کی گئی۔ البتہ اس کے اگلے ہی دن وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں منعقدہ ایک مشاورتی اجلاس میں استعفے قبول نہ کرنے اور اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کی ہائی کورٹ نے قصور میں بچوں سے جنسی زیادتی کے الزام میں ملوث ایک ملزم تنزیل الرحمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ گاؤں حسین والا کے رہائشوں نے واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم سرکاری تحقیقاتی ٹیم یا جے آئی ٹی کا دوسرے روز بھی بائیک آؤٹ جاری رکھا۔ لاہور سے نامہ نگار عدیل اکرم۔
لاہور ہائی کورٹ نے جنسی زیادتی کیس میں ملوث ملزم تنزیل الرحمان کی عبوری ضمانت 31 اگست تک منظور کر لی ہے۔ تنزیل الرحمان کے خلاف قصور کے گاؤں حسین والا میں بچوں سے مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ ملزم تنزیل الرحمان نے عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ مقامی افراد نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا دوسرے روز بھی بائیک آؤٹ جاری رکھا۔ گاؤں حسین والا کے رہائشیوں کا کہنا ہے कि पुलिस की जानिब से बेगुनाह अफराद के घरों में छापे मारकर न सिर्फ उन्हें हरासा किया जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। गांव वालों के बकौल जब तक उनके खिलाफ झूठे मुकदमात को खत्म नहीं किया जाता वो मुश्तरका तहकीकती टीम का बॉयकॉट जारी रखेंगे। बच्चों से मुबैना जिनसी ज्यादती केस के वकील लतीफ सरा का कहना है कि पुलिस ने अपने जायज हकूक के लिए मुजाहरा करने वाले 90 मालूम और 400 से जायद नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। ऐसे में गांव वाले जेआईटी के सामने पेश नहीं हो सकते। वकील लतीफ सरा,
इन हालात में जब पुलिस और इंतजामिया हर तरफ से अपना शिकंजा जो है वो कस रही है और लोगों को अपने जायज हकूक के लिए बाहर नहीं निकलने देती, इनके मुकदमा का इंदराज नहीं होता, अगर इंदराज होता है प्रॉपर सेक्शन नहीं लगते, अगर सेक्शन लगते हैं तो मुल्जमान गिरफ्तार नहीं होते, तो फिर जेआईटी के बाइकाट के अलावा ऑप्शन हमारे पास क्या था।
वकील का कहना है कि ये एक नामुकम्मल और अधूरी जेआईटी है क्योंकि इसमें फोरेंसिक या साइबर क्राइम एक्सपर्ट को शामिल नहीं किया गया। लतीफ सरा ने कहा कि माजी में भी ऐसी कई जेआईटी बन चुकी हैं जिनके कोई नतीजे सामने नहीं आए और अब भी ऐसी ही सूरत हाल है। वकील का कहना है कि अगर पुलिस ने बेगुनाहों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खत्म ना किया तो गांव वालों के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचता कि वो सियासी कारकुनों, सिविल सोसाइटी और गांव के रहायशियों को इकट्ठा करके लाहौर की तरफ एक लॉन्ग मार्च करें। वकील लतीफ सरा,
शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं कर रहे, उसके लिए मशावर जारी है, दीनी सियासी और समाजी कारकुनान के साथ हमारा रब्ता हो रहा है, हम पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि लोगों में शऊर और आगाही के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करे और इन मुजरूमीन का साथ जो है वो आगे बढ़कर दे।
वकील का कहना है कि पुलिस की गाड़ियां गांव के चारों तरफ ऐसी खड़ी हैं जैसे एक गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया हो। उधर थाना गंडा सिंह पुलिस स्टेशन के अहलकार का कहना है कि मुबैना जिनसी ज्यादती केस में अब तक 18 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। अदील अकरम, बीबीसी लाहौर।
रुख करते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का, जहां पुलिस का कहना है कि आज मुसल्ला शिद्दत पसंदों ने एक दरगाह की हिफाजत पर मामूर पुलिस अहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया और उसकी सर्विस राइफल छीनकर फरार हो गए। इस वाकये के बाद पूरी वादी में पुलिस और फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। कई बरस से राइफल छीनने की वारदातें आए रोज होती हैं और फौजी हुकाम का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कड़ी निगरानी के बाद पाकिस्तान से हथियारों की स्मगलिंग बहुत मुश्किल हो गई है, जिसके बाद शिद्दत पसंदों को हथियारों की कमी का सामना है और यही वजह है कि पुलिस और फोर्सेज एहलकारों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पुलिस तर्जमान ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो मुसल्ला शिद्दत पसंद सोपोर कस्बे की तुजर शरीफ दरगाह पर अचानक नमूदार हुए और वहां पर तैनात इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार फयाज अहमद पर नजदीक से फायरिंग कर दी। शदीद जख्मी हालत में फयाज को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस का कहना है कि हमलावर फयाज की सर्विस राइफल छीनकर फरार हो गए। इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। दुनिया भर में सेब की काश्त के लिए मशहूर सोपोर कस्बा शुमाली कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच उबूरी सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी अजला बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा का मरकजी कस्बा है। पुलिस और फौजी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान से दरअंदाजी करके भारतीय इलाकों में आने वाले मुसल्ला शिद्दत पसंद इसी कस्बे में ज्यादा सरगर्म होते हैं। पुलिस के मुताबिक जून में यहां मुसल्लह ग्रुपों के आपसी तसादमों में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। फौज का कहना है कि यहां सरगर्म शिद्दत पसंदों के पास अब लड़ने के लिए हथियार नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी को सख्त कर दिया गया है, जिसके बायस हथियारों की स्मगलिंग अब मुश्किल बना दी गई है। यही वजह है कि अब शिद्दत पसंद राइफल स्नैचिंग यानी हथियार छीनने की कार्रवाइयां करते हैं। पिछले चंद बरसों में ऐसे मुतअद्दिद वाकयात शुमाली और जनूबी कश्मीर में रोनमा हुए हैं। फौजी हुकाम के मुताबिक कश्मीर में मुसल्लह तशद्दुद की सतह अब घट रही है क्योंकि इस साल के इब्तदाई 7 माह के दौरान मुसल्लह हमलों के 25 वाकयात हुए हैं, जो पिछले 4 बरसों के दौरान हुए ऐसे वाकयात की तादाद से बहुत कम हैं। इस दौरान फौज ने बताया कि आज सुबह LOC के RS पोरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फिर से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए भारतीय तनसीबात पर फायरिंग की, जिसमें एक शहरी जख्मी हो गया। हुकाम का कहना है कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की ताजा वारदातों में अब तक कम से कम 7 शहरी मारे गए हैं। कश्मीर में मुसल्लह तशद्दुद में ऐसे वक्त इजाफा हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के वज़ीरे आज़म के सिक्योरिटी एडवाइजर्स कुछ ही दिन में दिल्ली में मुज़ाकरात करने वाले हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
थाईलैंड की हुकूमत ने बैंकॉक के एरावन मंदिर में बम धमाके से चंद लम्हे पहले की टीवी फुटेज जारी कर दी है। हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि इस वीडियो में नजर आने वाला एक नौजवान बम धमाके में मुलविस हो सकता है। मंदिर में बम धमाके से गैर मुल्कियों समेत 20 अफराद हलाक और 120 जख्मी हो गए थे। تھائی وزیر اعظم نے اسے ملکی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا ہے. مزید تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر.
تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پرایوت جنیوچا نے آج بینکاک میں ایک پریس کانفرنس کی. اراون مندر پر حملے کو ملکی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے افراد اور گروہ موجود ہیں جو ملک کو تباہ کرنے کی کوششوں میں ہیں. یہ لوگ سیاسی ہوں یا ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے, محرکات جو بھی ہوئے, حکومت ان کے ذمہ داروں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے گی. یہ تھے تھائی وزیر اعظم کے الفاظ. بینکاک کے اراون مندر میں پیر کی شام کو بم دھماکہ ہوا. کم سے کم 20 افراد ہلاک ہوئے اور 120 زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں چین, ہانگ کانگ, انڈونیشیا, ملیشیا اور سنگاپور کے 9 باشندے بھی شامل تھے جو سیاحت کی غرض سے بینکاک آئے تھے. ایک چینی سیاح مندر کے قریب شاپنگ سینٹر میں فلم بندی کر رہے تھے جب دھماکہ ہوا. سوتی جھلک میں سنا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہاں افراتفری پھیل گئی اور چیخ و پکار شروع ہو گئی. ادھر تھائی حکام نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جو مندر میں دھماکے سے چند لمحے پہلے کی ہے. سی سی ٹی وی میں محفوظ ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ایک نوجوان مندر کے بیرونی حصے میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھتا ہے. اپنے کندھوں پر لٹکے ہوئے بیگ کو بینچ پر اتارتا ہے اور وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بعد میں اسی مقام پر دھماکہ ہوتا ہے. بعض سرکاری اہلکاروں کا اندازہ ہے کہ نوجوان غیر ملکی لگتا ہے اور بعض کے مطابق اس کی شکل اتنی واضح نہیں کہ فی الحال حتمی نشاندہی کی جا سکے. تھائی وزیر دفاع کے مشیر پنیاتن وتنایاکن نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اس نوجوان یا اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے تفتیش نہیں کر لیتے تب تک ہم اس کی شناخت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. سی سی ٹی وی اور عینی شاہدین کے بیانات کے علاوہ مزید شواہد کی بنیاد پر بھی تفتیش جاری ہے. آنے والے دنوں میں تفتیش نے جو رخ بھی پکڑا ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے. یہ تھے تھائی وزیر دفاع کے مشیر کے الفاظ. مبصرین کے مطابق ہندو مندر پر حملے کی کڑیاں بالآخر مقامی مذہبی اختلافات سے مل سکتی ہیں. جنوبی تھائی لینڈ میں مسلمانوں کی علیحدگی کی تحریک جاری ہے, لیکن اس سے ابھرنے والا تشدد پہلے کبھی دارالحکومت بینکاک تک نہیں پہنچا اور 3 جنوبی صوبوں میں ہی محدود رہا. حال ہی میں تھائی لینڈ کی حکومت نے وہاں پناہ لینے کی غرض سے آنے والے اویغر مسلمانوں کو ملک بدر کر کے واپس چین کے حوالے کر دیا تھا. خدشات ہیں کہ اراون مندر پر بم حملہ اویغر مسلمانوں کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کا ردعمل ہو سکتا ہے. بین الاقوامی شدت پسند تنظیمیں ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتی, لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں ہوا. حملے کو تھائی لینڈ کے خفیہ اداروں کی نااہلی بھی قرار دیا جا رہا ہے. البتہ تھائی حکومت نے تاحال کسی فرد یا گروہ پر انگلی نہیں اٹھائی اور اس کی توجہ سی سی ٹی وی میں نظر آنے والے نوجوان کی تلاش پر ہے جو دھماکے سے پہلے مندر میں بیگ چھوڑ کر گیا.
بینکاک دھماکہ تفصیل آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنی. بنگلہ دیش کی پولیس نے 2 سیکولر بلاگرز اویجیت رائے اور اناتا بجوئے داس کے قتل کے الزام میں ایک برطانوی شہری توحید الرحمان سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. گزشتہ ہفتے بھی پولیس نے ایک اور بلاگر نیلوئے نیل کے قتل کے سلسلے میں ایک شدت پسند تنظیم انصار اللہ بنگلہ ٹیم کے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
بنگلہ دیش کی پولیس کے مطابق بنگلہ دیشی نژاد برطانوی شہری سمیت 3 افراد کو ڈھاکہ میں دھان منڈی اور نیل کھیت کے علاقوں سے گزشتہ رات حراست میں لیا گیا. بنگلہ دیشی پولیس کی ریپڈ ایکشن بٹالین کے مقصود عالم نے گرفتاریوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
گتکال کے راتے نیل کھیت تھے کہ ایک جن کے گرفتار کرا ہے صادق علی.
گزشتہ رات ہم نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا, جس سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر ہم نے دوسرے 2 ملزموں امین الملک اور توحید الرحمان کو گرفتار کیا. ابتدائی تفتیش میں انہوں نے بتایا کہ توحید الرحمان انصار اللہ بنگلہ تنظیم کے معاونت کاروں میں سے ایک ہیں اور دوسرے 2 صادق علی اور امین الملک فعال رکن ہیں, اور صادق علی نے اویجیت رائے اور اناتا بجوئے کے قتل میں بھی حصہ لیا تھا.
কিলিং মিশনের সময় সে অংশগ্রহণ করেছে কথা সে উল্লেখ করেছে এই আর কি।
মকসুদ আলম নে মজিদ বাতায়া কি জেরে হিরাসত বাংলাদেশি নিজাদ বর্তানমি শহরি তোহিদুর রহমান নে ইন দোনো ব্লগারোঁ কে কত্ল কা মনসুবা বানায়া থা।
তোহিদুর রহমান মেইনলি হি ইজ দ্য প্ল্যানার অফ এভরি কিলিং ইনসিডেন্ট।
তোহিদুর রহমান হর কত্ল কা মরকজি মনসুবা সাজ থা। তোহিদুর রহমান বাংলাদেশি নজাদ বর্তানমি শহরি হ্যায় অর ও আইটি এক্সপার্ট হ্যায়।
পুলিশ কা কহনা হ্যায় কি ইন গিরফতারিয়ঁ সে বাংলাদেশ মে চার সেকুলার ব্লগারোঁ কে কত্ল কে সিলসিলে মে মজিদ শাহিদ মিল জায়েঙ্গে। দো সেকুলার ব্লগারস অভিজিত রায় অর অনাতা বিজয় দাস কো রওয়া সাল অলগ অলগ ওয়াকিয়াত মে চাকু কে ওয়ার করকে হলাক কর দিয়া গিয়া থা। ইসকে ইলাভা নীলয় নীল অর ওয়শিকুর রহমান কো ভি ঢাকা মে হি নিশানা বানায়া গিয়া। ব্লগারোঁ পর হোনে ওয়ালে হামলোঁ কো বাংলাদেশ মে আজাদি ইজহার পর হামলা করার দিয়া যা রহা হ্যায়। বাংলাদেশ কি ওয়াজারত এ দাখলা নে মেই মে এলান কিয়া থা কি মুলক মে সেকুলার ব্লগারোঁ কি হলাকতোঁ মে মুবাশশারা তোর পর মুলাবিস ইসলামি শিদত পসন্দ তনজিম আনসারুল্লাহ বাংলা টিম কো কল আদম করার দে দিয়া গিয়া হ্যায়।
شمالی عراق میں یزیدی مذہبی اقلیت کو داعش کے جنگجوؤں کا نشانہ بنے ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس عرصے میں ہزاروں یزیدی اس شدت پسند تنظیم کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ بی بی سی نے یزیدی اسمگلروں کے ایک ایسے گروہ سے بات کی ہے جو یزیدی خاندانوں کو اس شدت پسند تنظیم کی قید سے چھڑانے میں مدد کر رہا ہے۔ شمالی عراق سے نمانگار نفیسہ کوناوارڈ کی خصوصی رپورٹ قندیل شام سنا رہی ہیں جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
وہ لمحہ جو انہوں نے سوچا تھا کبھی نہیں آئے گا۔ خاتون اور ان کے چار بچے ایک سال پہلے دولت اسلامیہ کے نام سے معروف تنظیم کے ہاتھوں قید ہوئے تھے، لیکن آج وہ آزاد ہیں۔ ان کو شام سے نکالنے میں کئی ماہ لگے اور یہ فرار ان کے خاندان کو کافی مہنگا بھی پڑا۔ یہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وحشیانہ قید میں رہنے سے شدید صدمے میں ہیں۔
بہت خوفناک تھا، انہوں نے کبھی ہمیں کھانا یا پانی نہیں دیا اور نہ ہی نہانے دیتے تھے، اور کبھی تو وہ ہمیں ہتھوڑوں سے مارتے بھی تھے۔
ان کی آزادی شمالی عراق سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی بدولت ہے، ایک بزنس مین جو اب انسانوں کی سمگلنگ کا کاروبار کرتا ہے لیکن ایک مقصد کے ساتھ۔ عبداللہ کے خاندان کے 50 سے زائد افراد دولت اسلامیہ نامی تنظیم کی قید میں رہ چکے ہیں، ان میں ان کی بھتیجی بھی شامل تھی۔
وہ تمام لڑکیاں جو دولت اسلامیہ کے حکم سے انکار کرتی تھیں انہیں لاٹھیوں سے مارا جاتا تھا، ریپ کیا جاتا تھا یا شدت پسندوں کو دلہن کے طور پر دے دیا جاتا تھا۔
ان کے انکل نے ان کی آزادی کے لیے $10,000 ادا کیے۔ اپنی بھتیجی کو بچانے کے بعد عبداللہ نے دیگر یزیدیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔
میں نے فیصلہ کیا کہ میں زراعت کے سامان کی نقل و حمل کے بجائے اپنے وہی کانٹریکٹس مردوں اور عورتوں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کروں۔
عبداللہ can only buy these Yazidi families back from IS.
عبداللہ یزیدی خاندانوں کو دولت اسلامیہ کی قید سے شام، ترکی اور عراق میں سرگرم سمگلوں کے نیٹ ورک کی مدد سے ہی خرید سکتے ہیں، لیکن ان خاندانوں کو کس وقت سرحد پار کرانی ہے یہ ان کے فرار کی کامیابی کی اہم کنجی ہے۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ اب تک وہ سینکڑوں یزیدیوں کو رہا کروا چکے ہیں، لیکن یہ ایک خطرناک اور پرتشدد کاروبار ہے جو کہیں بھی کوئی غلط موڑ لے سکتا ہے۔
گلہ خطورت ہے، یعنی کبھی میٹنگ پوائنٹ پر دولت اسلامیہ آ جاتی ہے اور عورتوں کا سر قلم کر دیتی ہے، ان کے ساتھ بچے خوف کے مارے گر پڑتے ہیں۔ ہمارے کچھ کانٹیکٹس بھی ہماری مدد کرنے کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔
لیکن خطرات اور اخراجات کے باوجود عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون جیسے خاندانوں کی مدد جاری رکھیں گے۔ آج ان کے خاندان کے 5 افراد پھر سے آ ملے ہیں، لیکن 17 ابھی بھی دولت اسلامیہ کے غلام ہیں۔
یہ تھیں قندیل شام۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک جونز اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر افریدی کو ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت صوبہ بلوچستان کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں پچھلے ڈیڑھ برسوں میں 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑکیں بنی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی رشید گوریل کراچی میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی، جبکہ ان کے ڈرائیور ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی ہی میں ایم کیو ایم کے استعفوں کے معاملے پر جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور متحدہ کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کا کہنا ہے کہ آج مسلح شدت پسندوں نے ایک درگاہ کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں حکام نے اس مشتبہ شخص کی ویڈیو فوٹیج جاری کی ہے جس پر پولیس کو بینکاک کے مندر میں دھماکہ کرنے کا شبہ ہے۔ اس دھماکے میں 8 غیر ملکیوں سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔